أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. پروردگار عالم نے اس کائنات کے خالق ہونے کے ناطے, انسان کے خالق ہونے کے ناطے, انسان کو کچھ ایسا خلق فرمایا ہے کہ خود بخود انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کمال کی سمت گامزن رہے. تو کچھ اس طرح سے انسان کی خلقت ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں زندگی گزارے, اپنے کام کو ڈھنگ سے انجام دیتا رہے, جس کے طریقے کو خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اس کے سلیقے کو خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے, تو خود بخود کمال وہ حاصل کرتا رہے گا. اور جب اس دنیا سے جائے گا تو اس اگلے وجود کے اگلے مرحلے میں پہنچنے کے قابل ہو جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارے تو یہ کوئی انتہائی فضول کام ہے جس کے اندر انسان پڑ گیا, اور کمال حاصل کرنے کے لیے اسے کہیں اور جانا پڑے گا, یا اپنے زندگی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکے, اسے مثال کے طور پر ماضی کی زندگی کو دیکھنا ہے, ماضی میں ہوتا تو بہتر ہوتا. جو ہے وہ یہی زندگی ہے. وہ جو ماضی کی داستانیں جتنے بھی ہیں, واقعات ہمارے پاس ہیں, وہ ہمیں سبق دینے کے لیے ہیں کہ ہم اس زندگی کے اندر اپنے راستے کو اختیار کر سکیں. ورنہ ماضی میں جو تھے انہوں نے بھی جنت اور جہنم کو دیکھا, وہ بھی جنت اور جہنم میں سے کہیں پہنچ گئے. جو اس زمانے کے اندر ہیں, ایسا نہیں ان کے پاس دو آپشن نہیں ہے, ان کے پاس بھی وہی دو آپشن ہیں جو ماضی میں رہنے والوں کے پاس تھے. بس ہمارے ذہن میں کچھ یوں احساس کرتا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح آ جاتا ہے کہ جیسے ہم جو آج زندگی گزار رہے ہیں, یہ جنت اور جہنم کے نظام سے ہٹ کر, آخرت کے نظام سے ہٹ کر, یہ کچھ اور چیز ہے. نہیں, یہ کچھ اور نہیں ہے, یہی ہے جنت اور جہنم کے لیے. اور کبھی کبھی اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ 61 ہجرہ میں کربلا ہوئی تھی, جس میں کچھ لوگ جہنم کے راستے پر چلے گئے, کچھ لوگ جنت کے راستے پر چلے گئے. اب ذرا تصور کیجیے کہ جو اس کے بعد پیدا ہونے والے لوگ ہیں, کیا انہوں نے جنت اور جہنم نہیں جانا ہے؟ انہوں نے بھی تو جنت اور جہنم ہی جانا ہے. اب وہ کہیں کہ ہماری کربلا کہاں ہے؟ آپ کی کربلا یہی ہے. آپ کی جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے اب آپ کو نہ پیچھے کربلا میں بھیجا جائے گا, نہ یہاں پہ دوبارہ کربلا بنے گی. اس کربلا کو دیکھیے, سیکھیے اس سے. اس زندگی کے اندر جو کچھ کریں گے اس سے جنت اور جہنم طے ہو رہی ہے. اب ہم نے اس زندگی کو اتنا سیریس نہیں دیکھا ہے. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یوں آنے لگا ہے کہ بعض لوگ, اکثر لوگ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو عراق, ایران اور مثلا مکہ مدینہ کے رہنے والے جو آج کی زندگی, وہ تو کہیں جنت اور جہنم کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے, لیکن مثلا پاکستان میں رہنے والا, دبئی میں رہنے والا, امریکہ میں رہنے والا, ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کسی اور چیز سے ہوگا. نہیں, ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اسی زندگی سے ہوگا, اور کیا ہوگا. بس یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, اس سے گویا ہماری جنت بن رہی ہے, یا خدا نہ کرے جہنم کی سمت راستہ بن رہا ہے. یاد ہے وہ ایک شیخ سعدی کے بارے میں واقعہ مشہور ہے, مجھے اچھا لگتا ہے تو اس کی تکرار کرتا ہوں, کہ کئی مثال کے طور پر ایسے کہتے ہیں واقعہ میں کہ ماں نے کبھی شیخ سعدی سے کہا کہ کوئی کام کیجیے کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں کر پاؤں گا. ماں نے کہا کہ آگ لے کر آؤ. کہا میں نہیں لے کے آ پاؤں گا, نہیں لا پاؤں گا. تو ماں نے کہا, کہنے لگا کہاں سے لے کر آؤں؟ کہا جہنم سے لاؤ. کہیں سے لاؤ؟ ماں سے مثلا پریشان ہو گئی, کہا جہنم سے لاؤ, کہیں سے لاؤ. تو کہنے شیخ سعدی نے پلٹ کے کہا کہ جہنم میں آگ نہیں ہے, لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں, جہنم سے نہیں آنی ہے یہاں پر. اب شیخ سعدی نے کہا یا نہیں کہا, جملہ اصلی ہے, جہنم سے آگ یہاں نہیں آ رہی ہے, یہاں کی آگ لے جائی جا رہی ہے جہنم میں, جنت وہاں سے یہاں نہیں آئے گی. یہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ جنت ہے, یا دوزخ, یہی ہے جو کچھ ہے. آگے پھر ایک علیحدہ مرحلہ آئے گا, لیکن اسی سے بن رہا ہے. بس آپ یہ سوچیں گے, میں بھائی ابھی تو چند سال کام کاج کے لیے دبئی آیا ہوا ہوں، جب پاکستان جاؤں گا تو سوچوں گا جنت ہو جائے. نہیں بھائی، یہی بن رہی ہے. اگر آپ کہیں ٹائم آؤٹ لیے بیٹھے ہیں کہ پانچ چھ سال ٹائم آؤٹ ہے، مثلا خاندان والوں سے کہتے ہیں بھائی یہ چند سال مجھے مت چھوڑو میں پڑھ رہا ہوں، آپ ٹائم آؤٹ لے کے بیٹھے ہیں. فرشتے ٹائم آؤٹ لے کے نہیں بیٹھے، فرشتے مشغول ہیں. آج کسی نے نماز کیوں نہیں پڑھی کہ مطلب آج تو وہ میچ آ رہا تھا اس لیے نہیں پڑھی. بھائی وہ فرشتے میچ کھیلنے نہیں گئے تھے، فرشتے اسی میدان میں ابھی بھی ایکٹیو تھے، وہ نہیں بھلا رہے تھے چیزوں کو. کسی سے پوچھو مثلا عید کا دن ہے یار تم نے فلاں کام نہیں کیا، تو کہتا بھائی آج کا تو عید کا دن ہے نا، فرشتوں کو بھی کیا کوئی عید بکرا ہی رہ گیا وہ چلے گئے. یہ سب یہیں پر ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. فرشتے ابھی بھی ہیں، حساب ہو رہا ہے، کتاب ہو رہا ہے، جنت لے رہے ہیں یا جہنم لے رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. اب اس ریئلٹی کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. مثلا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جنت اور جہنم کی تقسیم کا کام وہ مثلا 1200 سال پہلے ہو رہا تھا، اب کہیں رکا ہوا نہیں. یہ جو آپ نے مثال کے طور پر آج ایک آدمی کو فرض کریں کسی مشکل میں مدد دے دی، اس سب کی جنت بنی ہے. یا خدا نہ کرے آج آپ نے کسی آدمی کو چیٹ کر دیا ہے تو اس سے جہنم بن رہی ہے. یہ قانون کوئی دور کے قانون نہیں ہے، اللہ کی زندہ اللہ کا برائے وہ قانون ہر جگہ نافذ ہے. یہاں پر بھی نافذ ہے، دوسری جگہوں پہ بھی نافذ ہے، میری اور آپ کی زندگی ہے. اچھا ابھی یہ زندگی اتنا سیریس نہیں لگ رہی، اچھا اس سے جنت اور جہنم بن رہی ہوگی. آپ کو سیریس نہیں لگ رہی، اللہ کے نزدیک بہت سیریس ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پہ کہتا ہے ہم نے یہ دنیا کھیل کود میں نہیں بنائی ہے. ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا پہلے ایسا ہوتا تھا، اس پہ میں نے کافی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا، تو کچھ ریزلٹس مجھے ملے. پہلے ایسا ہوتا تھا بڑی عمر میں جاتے جاتے آدمی سیریس ہو جاتا تھا، اب بوڑھا ہو جاتا ہے سیریس نہیں ہوتا. ایک عجیب مشکل ہے، پھر کبھی تو سیریس ہو جاؤ. پہلے اپنی زندگی کے بارے میں مثلا جو میں دیکھتا تھا ادھیڑ عمر کا آدمی سیریس ہونا شروع کر دیتا تھا، ڈریسنگ میں ذرا سوبر ہو جایا کرتا تھا، بات چیت کے اندر ذرا سیریس ہوتا تھا، پروقار ہوتا تھا. اب وہ وقار، طمانینہ، کردار، یہ سب چیزیں وہ نہ بچپنے میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. تو اب یہ دنیا اچھا یہ بھی ایک اسپیل ہے، لہو لعب. جتنا غور کرتا جاتا ہوں دیکھتا ہوں خدا تعالیٰ نے جتنی چیزیں کہیں تھی شیطان نے بنائی ہیں وہ حاکم ہو گئی. فاشا کے مسئلے پہ آپ کی جنت نے عرض کیا، اصل شیطان کا آبجیکٹو، ایک آبجیکٹو یہی تھا کہ انسانوں کی شرمگاہیں اشکار کروا دیا. قرآن کریم نے کہا یہی آٹھواں پارہ جس نے جو ابھی چند دن پہلے آپ نے اگر ہر روز ایک سے پارہ پڑھا تو بغیر سمجھے گزار دیا ہوگا، اس کے اندر یہ آیت آئی تھی، اس کے اندر یہ آیت آئی تھی کہ شیطان کا ہدف یہ ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے مقابلے میں کہ ان کو برہنگی میں مبتلا کر دے. تو میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ان دو کے لیے اس نے آبجیکٹو بنایا، اتنا کامیاب نہیں ہو پایا، خدا نے مطالعہ ان کو محفوظ کر دیا، لیکن آج کی انسانیت کے لیے تو اپنے آبجیکٹو میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے کہ اس نے انسانوں کو برہنگی میں مبتلا کر دیا. اچھا وہ جانتا تھا کہ اگر یہ برہنگی آشکار ہو گئی انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اور ہو گیا. فحشا عام پا گئے اور یعنی رواج پا گئی، اور انسان کی صلاحیتیں پسندگی یہ حیوان بننے لگے، اتنے حیوان بننے لگے کہ اب جو نیوز ملتی ہیں ہم لوگ اس میں بہت فلٹر کرتے ہیں، معاشرے سے ہمیں نیوز ملتی رہتی ہیں، معاشرے سے، دنیا سے، ادھر ادھر سے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بتانے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بالکل بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، ہم ان کو ایک سلیقے سے بتا دیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے بات کہاں خرابی پہنچ گئی ہے. دیکھیے قرآن کریم نے واضح لکھا ہے کہ یہ شیطان کا ہنر تھا، مکاری تھی، کہ اس نے آدم اور حوا کو ایسی مصیبت میں مبتلا کیا کہ شرم بھائیں آشکار ہو جائیں. اچھا وہ جانتا تھا اس میں اس کا ہدف ہے. کیا عرض کروں، بولنے کا ہے یا نہیں ہے، چائنا کے ایک ریسٹورانٹ میں جانوروں کے آلے تناسب بھون کے بیچے جاتے ہیں. اچھا یہ شیطانیت نہیں ہے، قرآن نے لکھا ہے، حدیث نے کہا ہو تو آپ کہیں شاید صحیح تھی، غلط تھی، نہیں تھی، تاریخ نے کہا ہو تو آپ کہیں غلط تھی، قرآن کریم نے لکھا ہے یہ شیطان کا ہدف تھا کہ یہ کام ہو. اور یہ میں نے ابھی 3 دن پہلے بی بی سی کی ویب سائٹ پہ پڑھا کہ ہاں یہ ہو رہا ہے، صحیح یہ ہدف پورے ہو رہے ہیں نا شیطان کے. جب انہیں دیکھتا ہوں نا کہ شیطان نے جو اہداف پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے آدم اور حوا کے بارے میں حضرت آدم حوا کے بارے میں بنائے تھے، جو وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا اب تک، وہ اب کامیابی ہو رہی ہے اسے، تو سمجھ جاتا ہوں حجت خدا کا ظہور بہت نزدیک ہونا چاہیے کہ خدا بغیر حجت کے نہیں چھوڑے گا اس کائنات کو کہ وہ شیطان کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے، کہ ان کی تشریف آوری ہوگی یقیناً. اب جب یہ دیکھتا ہوں تو ایک اور خوف آتا ہے، مجھے کس کا مطلب ہے، پوری دنیا دو گروہوں میں بٹ رہی ہے، ایک اللہ کی حجت کے سائے میں اور ایک شیطان کے نظام کے سائے میں. دنیا میں تیسرا کیمپ نہیں رہے گا، جب مولا تشریف لائیں گے پوری دنیا دو کیمپ میں ہوگی، ایک اقل قلیل بہت کم تعداد امام کے کیمپ میں، ایک بہت بڑی تعداد شیطان کے کیمپ میں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر دنیا واقعاً اس پولرائزیشن کی طرف جا رہی ہے، ہم کس کیمپ کی طرف بڑھ رہے ہیں پرسنلی میں. اب وہ خطرہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ مجھے یوں ایک اور خطرہ یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ گریجولی ہم برائی کو اچھائی میں تبدیل کر رہے ہیں. 30 سال پہلے جس کو فحشا کہتے تھے اب اس کو فحشا نہیں کہتے، 30 سال پہلے جس کو گناہ کہتے تھے اب اس کو گناہ نہیں کہتے. میں 30 سال اس لیے کہہ رہا ہوں، میری عمر 40 سال ہے، جب 10 سال کا تھا اس وقت سے کچھ کچھ یاد ہے، تو جو 30 سال پہلے گناہ تھا وہ گناہ نہیں ہے، جو 30 سال پہلے فحشا تھا وہ اب فحشا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے گریجولی برائی بڑھ رہی ہے. اب مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ ہم گریجولی امام کے کیمپ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ شیطانی پول کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اگر ٹائم وہ ٹائم آنے والا ہے جس میں پولرائزیشن کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بعد ریورس بیک کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے ہمارا راستہ بہت غلط راستہ ہے، کیونکہ پولز بن جائیں گے، دو گروہ بن جائیں گے، اور موومنٹ اس وقت غلط کیمپ کی طرف ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس وقت معاشرے کی جنرلائز موومنٹ غلط کیمپ کی طرف ہے، چاہے وہ یہاں کا علاقہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہندوستان کا علاقہ ہو. اگر ایسا ہو رہا ہے، اچھا کچھ وقت کے بعد پھر واپسی ممکن نہیں رہے گی، کچھ وقت کے بعد پھر پوز چینج کرنا، کیمپ چینج کرنا ممکن نہیں رہے گا، اس کا مطلب یہ بہت حساس وقت ہے. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں 10-12 دن سے عرض کر رہا ہوں، ہم تاریخ بشریت کے بہت حساس لمحے میں کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں آہستہ آہستہ برائی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا، اس وقت ہمیں بنیادی طور پر اچھائی کو ایکسیپٹ کر کے اچھائی کی سمجھ بڑھنا تھا. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم برائی قبول کریں آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ پوز تقسیم ہو جائیں گے، یہ کیمپس کنفرم ہو جائیں گے، اور پھر کوئی ادھر آنے کا چانس باقی نہیں رہے گا. خدا نے مثال ہمیں امام کی اچھائیوں میں اور امام کی ان ظہور کی نصرتوں کو دیکھنا نصیب فرمائے. سورہ مبارکہ محمد کی چند آیات عرض ہوئی، درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور اب باقی جو آیات ہیں، یہاں تک کہ ہم اختتامی ایام کی طرف بڑھتے ہوئے، ام حسب الذین فی قلوبہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل آخری آیہ کریمہ 29 آیہ کریمہ یہ تھی، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم. یہ جملہ بھی اسی تسلسل میں ہے، فرمایا کہ اب ان لوگوں نے جن کے دل میں مرض تھا، نفاق تھا، یہ سمجھا ہے کہ خدا ان کے کینے کو آشکار نہیں کرے گا، خدا ان کی دشمنیوں کو آشکار نہیں کرے گا. یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ابھی تک تو ایسا تھا کہ کچھ لوگ مریض تھے دل کے اندر، گناہگار تھے دل کے اندر، ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ یہ چلاتے رہے. کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی حالت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کو؟ نہیں، سمجھ میں آ جائے گی. پھر وہی مسئلہ جو میں نے پولرائزیشن کا، خدا نمتال کہہ رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو تم ہمیشہ دو جگہوں پہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہو گے، کبھی اچھے بن جاؤ گے کبھی برے بن جاؤ گے، دل میں جو برائی ہے وہ آشکار نہیں ہوگی. نہیں، ایک وقت آئے گا جب دل میں چھپی برائیاں آشکار ہو جائیں گی، اس وقت نہیں تو سنبھال پاؤ گے اپنے آپ کو. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، آیا وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے یہ گمان کر رہے ہیں کہ خدا دل کے کینوں کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا، یہ منافقت ہمیشہ چلے گی؟ فرمایا نہیں، یہ ہمیشہ نہیں ہوگا. البتہ آیت کا نزول کفار مکہ کے لیے، آیت کا نزول منافقوں کے لیے، لیکن آیت کا مصداق پورا زمانہ ہوتا ہے. کسی آئے کریمہ کا شان نزول اس کے مصداق کو معین نہیں کرتا، مصداق کبھی بھی ہو سکتا. خدا نے مثال نے کہا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، اگر فاسق تمہیں کوئی خبر لا کر دے تو اس کے بارے میں جستجو کرو، غور و فکر کرو، بغیر سوچے سمجھے قبول نہ کرو. آیت مثلا ولید کے اوپر اتری تھی بنی امیہ کا، کہ وہ آیا اور غلط خبر لے کر آیا اور مسلمانوں نے قبول کر دی، لیکن مصداق تو ہمیشہ ہر جگہ رہے گا. آج دنیا میں آج بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے جستجو کرو، بغیر خبر کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھانا خود جرم میں شرکت ہے. وہ آج ہمارے یہاں اس طرح سے ہو گیا کہ ایک آدمی کو کوئی غلط ای میل ملی، اس نے کچھ نہیں دیکھا، سوچا سمجھے بغیر جناب وہ 50 آدمیوں کو فارورڈ کر دی. 50 تو میں تکلفاً کم کہہ رہا ہوں، 250 کو تو کر ہی دیتا ہے ہر آدمی فون بک کے اندر جتنے بھی ہوئے ایڈریس بک کے اندر. اب بھائی یہ جو تم نے 50-100 آدمیوں کو ایک غلط ای میل بڑھا دیا ہے، یہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی؟ قرآن کریم میں کہا تھا اگر کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو پہلے تبین ہو، جستجو کرو. نہیں کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس آیا، آپ نے کھڑ سے 50 آدمیوں کو اور ایس ایم ایس فارورڈ کر دیا. آپ کے یہاں تو شاید ایس ایم ایس تھوڑا سا مہنگا ہو، اتنی آسانی سے لوگ فارورڈ نہ کرتے ہیں، ہمارے بہت سستا ہے. تو ہر روز 15-20 ایسے مصنوعی ایس ایم ایس ملتے رہتے ہیں. اب وہ ایک ایس ایم ایس آ گیا، اب اس کی آپ جناب علی غلط فہمی کو دور کرنے میں ایک ایس ایم ایس لکھیے، اور وہ جناب آپ 200 آدمیوں کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ کمپنیاں کما رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. اب اسی طرح یہاں پر خدا نے مثال فرمایا، آیا وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے بیماری ہے یہ سمجھ رہے ہیں ان کی بیماری کبھی آشکار نہیں ہوگی، ہمیشہ دھوکا چلتا رہے گا، صبح کو مومن شام کو منافق، شام کو منافق صبح کو مومن، یہی چلتا رہے گا ہمیشہ، یہ نہیں چلے گا، یہ بٹ جائیں گے، ایک طرف ہو جائیں گے سب کے سب. اس سے پہلے کہ ایسا ہو اپنے آپ کو سنبھال لو. اس کے بعد خدا نے ارشاد فرمایا، لو نشاؤ لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم، اور اگر ہم چاہتے تو تم لوگوں کو دکھا دیتے تو تم ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتے. یہ تو خدا ستار العیوب تھا نا، بیماریوں کو اس نے چھپا دیا، گناہوں کو چھپا دیا. میں نے آج صبح نماز پڑھی یا نہیں پڑھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ تو کہیں گے مولوی یہ پڑھی ہوگی، میں پیشانی میں تھوڑی لکھا کہ میں نے نہیں پڑھی، خدا نے چھپا لیا. اگر کوئی گناہ کروں گا خدا چھپا دے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کے لیے چھپ جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ کہ فرشتوں کے لیے تو چھپتا نہیں چاہے کچھ بھی کر دوں، دوسری بات یہ جو پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں یہ پھر بھی پہچان لیتے ہیں، یہ مانوی حالت دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. بڑے بڑے استاد فن پڑھے ہیں اس معاملے میں، تو جو اس کام کے ماہرین ہیں کہ آپ اپنی مانوی غلط مانوی حیثیت میں ان کے سامنے نہیں جائیں، یعنی ان کے سامنے جانے سے پہلے 100-200 دفعہ کم سے کم درود بھیج کے جائیں تاکہ کوئی صاف ستھری شکل جائے. بالکل ایسے جیسے آپ دنیا میں جب کسی مثلا کسی اپنے دانش میں بڑے آدمی کے پاس جانے لگتے ہیں تو ایک دفعہ تیار ہوتے ہیں، پھر دو دفعہ آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کوئی خرابی رہ تو نہیں رہی ہے. ان لوگوں کے پاس جانے سے پہلے پہلے سارا حساب کتاب اللہ سے صاف کرنے، خدایا غلطی کی تو تیری کی ہے، اس کے سامنے عزت ذرا میری محفوظ کر لے، اس کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر دینا. کچھ ہوتے ہیں واقعی اتنے ماہر. خدا نتا کہہ رہے ولو نشاؤ، اگر ہم چاہتے لاریناکہم تو ہم آپ کو دکھا دیتے، فلعرفتہم بسیماہم پھر تو آپ ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر پہچان دیتے. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. لیکن اب ایک بہت خطرناک بات، ولتعرفنہم فی لحن القول، لیکن ابھی بھی آپ باتوں کے انداز سے سمجھ جائیں گے. پیشانی پہ تو نہیں لکھا رہا، لیکن باتوں کے انداز سے آپ سمجھ جائیں گے کتنا دیندار ہے، کتنا بے دین ہے، کتنا اسلام کے لیے سنسیئر ہے، کتنا اپنی کوئی اور گوٹی پھنسی ہوئی وہ نکالنے کے چکر میں. سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. وَلَعَرَفْتَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، ابھی عربی میں بعضوں کا ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ جو یہ جملہ لکھا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اگر اس کو صحیح اردو میں ترجمہ کروں تو 3 دفعہ ایسی کوئی چیز استعمال کرنی پڑے گی جس میں تاکید ظاہر ہو، اور یقیناً بلا شک و شبہ اس میں کوئی گمان بھی نہ کیجئے کہ یقیناً آپ پہچان لیں گے ان کے قول سے. اس کا مطلب ہے اس طرح پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس سے تو یقیناً پہچانا جا سکتا. تو کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، معاشرے کی حالت ویسے بھی چھپانے کے قابل نہیں ہے. یعنی مثلا ایک فرد اپنی گندگی کو چھپا سکتا ہے، ایک فرد اپنے گناہوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن کیا معاشرہ بھی اپنے گناہ چھپا سکتا ہے؟ نہیں، معاشرہ نہیں چھپا سکتا. معاشرے کا گناہ کہیں نہ کہیں آشکار ہو جاتا ہے، پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ جگہ کیا جگہ ہے. اب میں بڑی جرات کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فقر بہتر ہے یا گناہ بہتر ہے؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. فقیر ہونا بہتر ہے یا گناہگار ہونا بہتر ہے؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. مطلب اس میں ہم نے تقریباً فیصلہ کیا ہوا ہے اپنی زندگی کے بارے میں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ یقیناً اپنے گفتگو کے انداز، ان کے گفتگو کے انداز میں انہیں پہچان لیں گے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور خدا تو سب جانتا ہے تمہارے اعمال کو، یعنی تم چہرے سے نہیں پہچان پاؤ گے، باتوں سے تو پہچان لو گے، لیکن کوئی پہچان سکے یا نہ پہچان سکے خدا تو سب جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے. میں نے عرض کیا یہ بہت زیادہ بولنے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، یعنی مثلا آپ تو ظاہر حسن زن سے دیکھتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں مثلا درس دینا یہ بہت ثواب کا کام ہے. ہاں سمجھتے تو ہم بھی یہی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے، کچھ پتہ نہیں ہوتا نیت کیا رہ جاتی ہے انسان کی. یہ جو جتنے ظاہر کے کام ہوتے ہیں نا، ان کی نیتوں کا کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوتا. اصلی کام وہ ہوتا ہے جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، اصلی کام وہ ہوتا ہے جو انسان خاموشی سے کرتا ہے. اس لیے میں کبھی کبھی عرض کرتا سوچتا ہوں، میرا ذہن اس طرح سوچتا ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں بار بار کیوں میرے ذہن میں آیا، اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو غلط ہو تو میں نے غلطی کی ہے، کسی اور پہ نہ ڈالے، جو ہم نے غلطی کی تو ہم مان لیں گے. کبھی ذہن میں سوچتا ہوں کہ شاید سید الشہداء کے مصائب پر مجلس میں بیٹھ کر گریا کرنا اچھا کام ہے، لیکن سوچے تنہائی میں گریا آتا ہے یا نہیں آتا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ تنہائی میں بیٹھ کر سید الشہداء کے غم پہ گریا کرنا وہ اندر کی محبت کی علامت ہے. کیونکہ دیکھیں مجلس میں تو ایسا ہوتا ہے، یہ مجلس کا گریا ختم نہیں ہونا چاہیے، ارے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو رہنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے، اس نعرے کے ذریعے پوری دنیا کو سید الشہداء کے نزدیک لا سکتے ہیں. گریا بہت بڑی طاقت ہے، گریے میں پروردگار عالم نے دسیوں مصلحتیں رکھی ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے آپ نے زندگی میں ہمیشہ مجلس میں مصائب سن کے گریا کیا ہوگا. کبھی اپنے آپ کو اکیلے بٹھائیے اور اکیلے میں حسین پر گریا کیجیے، اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. کبھی اکیلے میں گریا کریں، سید الشہداء کی ذات نے قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں صرف مجمع کے لیے نہیں دی ہیں، اکیلے کے اندر بھی بہت تاثیر. تو ابھی مثلاً آج کل ماہ رمضان ہے، رات کو بعض اوقات آپ کو دیر تک جاگنا ہوتا ہے، کبھی 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 آپ اکیلے بیٹھے ہوں کہیں پر بیٹھ جائیے، وہ جو مصائب کربلا ہیں ان کو تنہائی میں ذہن میں گزاریے، تو آپ کو بڑا عجیب لطف آئے گا. یعنی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر محفل میں اتنی پاکیزہ محفل ہو جائے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریف لاتے ہوں، اگر میں تنہائی میں بیٹھ کر گریا کروں تو میں ہوں گا اور اہل بیت ہوں گے، اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، اس کا مزہ کچھ اور ہونا چاہیے. ہم نے کئی چیزیں ایسی آپ سے کہیں، مختلف کام کرنے کے، مثلا سجدے کی ذکر ہوا تھا، اس پہ عمل کرتے رہیے، قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کا کیا ہوا تھا. آج ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی ہم نے احساس کیا بہت امپورٹنٹ ہے، کر سکے یا نہ کر سکے علیحدہ معاملہ ہے. پتہ نہیں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ نتائج کیا ہے، لیکن اللہ نے بہت وسعت رکھی الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس طرح سے ہے کہ آپ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، یہ بڑے بے ڈھنگے طریقے سے پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، بہت بے ڈھنگا طریقہ ہے. جب تسبیح پڑھتے ہیں بیوی کے نام پر، اچھا نہیں لگتا. بیوی کے نام پر آپ کوئی کام کرنا ہے، اسے خوبصورتی سے کیجیے، ڈھنگ سے کیجیے. اگر دیکھیے طریقہ کار، جب تسبیح پڑھنے لگے تھوڑا سا پس منظر عرض کرنا پڑے گا، وہ میں اپنی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد، ہم اور آپ خدا کو پہچانے یا نہ پہچانے ہیں، یہ جتنے جمادات ہیں یہ اس معاملے میں ہم سے بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ خدا کو بھولتے نہیں ہیں. ہاں اگر ہم پہچان لیں تو ہمارا مقام ان سے بہت اونچا ہے، لیکن ان میں خوبی یہ ہے کہ ان کو خدا نے خلق ایسا کیا ہے کہ یہ اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں. مثلا ذرا سوچیے گا، کبھی سورج اس بات کو بھلائے گا کہ وہ خدا کی مخلوق ہے؟ چوتھے امام نے سیدہ سجادیہ میں ایک دعا ارشاد فرمائی, چاند کو دیکھنے کی دعا, ماہ رمضان کی ابتدا میں شاید آپ نے پڑھی, اس میں ارشاد فرمایا ایوہ الخلق المطیع, اے خدا کی فرما بردار مخلوق. چوتھے امام چاند کو خطاب کر کے کہتے ہیں ایوہ الخلق المطیع, اے خدا کی فرما بردار مخلوق. یہ کبھی نافرمانی کرے گا؟ وہ شمس تجری لمستقر لہا, سورج تو وہیں پر گھومتا رہے گا جو اس کے لیے طے ہوا ہے, وہ تو نافرمانی نہیں کرتا. زمین کبھی نافرمانی کرے گی؟ خدا کہے شک ہو جاؤ اس ظالم کے اوپر, یہ کہ میں شک نہیں ہوں گی, ایسا نہیں ہوتا. یہ نافرمان نہیں ہے, ہم بدبخت ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں, ہم لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. اس کائنات میں کوئی چیز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی, سب تابے دار ہیں. یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اتنی سی طاقت دی, اس پہ اکڑ کے نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. عجیب مخلوق ہے انسان. اچھا اب یہ تو نافرمانی نہیں کرتے نا, اصل میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, یہ جو جسم ہے یہ نافرمانی نہیں کرے گا, اس کو خدا نے میرے ارادے میں دے دیا ہے, یہ نافرمانی نہیں کرے گا. کیا مطلب نافرمانی نہیں کرے گا؟ قرآن کریم فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. پھر انسان گھبرا کے کہے گا کہ اے میرے ہاتھ پاؤں لما شاہد تم علائی نا, تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ گواہی, یہ بات میں جواب میں کہیں گے انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء, خدا نے ہمیں بلوا دیا اس خدا نے جس نے ہر چیز سے گواہی دلوا دی. یہ بھی ہمارے نہیں ہیں, یہ ہاتھ پاؤں بھی ہمارے نہیں ہیں, یہ بھی خدا نے ہمیں دیے. ہم میرے ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کا سب تو خدا کا ہے. جب میں خدا کا ذکر کرتا ہوں کبھی دل سے کروں خدا کا ذکر, تو یہ تمام اعضاء کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. مجھے یہ اندازہ ہوا, اس طرح سے میں بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہو تو میرے سر پہ آ جائے, کہ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں, اگر اس تسبیح کو پڑھتے وقت یہ سوچیں جیسے یہ جو اندر دل ہے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. اچھا آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یوں سوچیں اللہ اکبر آپ نہیں کہہ رہے, یہ جو آپ کا دل ہے یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا, تھوڑا سا غیر منطقی لگے گا آپ کو, لیکن ہم نے حتیٰ میرے خیال میں سائنس بھی ثابت کر لے گی کچھ عرصے میں, یہ اس کو چھوڑ دیجیے گی, تھوڑا سا غیر منطقی لگے تحمل کر لیجیے گا. یہ جو دل اللہ اکبر کہہ رہے گا نا, تو اس کے اندر جو خون گزر رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کی تاثیر لے کر جسم کے ذرے ذرے پہ پہنچے گا. پھر آپ کے پورے وجود پر, کیونکہ دل سے جو خون نکلتا ہے وہ دماغ سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ جاتا ہے. اگر آپ اس دل کو ذکر خدا کا محور بنا دیں گے تو پھر خون ذکر خدا لے کر جسم کے ذرے ذرے پہ پہنچے گا. مجھے لگا اس کی تاثیر کچھ اور ہے. تو آپ تسبیح ایسے پڑھو, تسبیح پڑھنے لگے تیزی سے, تسبیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آہستہ آہستہ پڑھو, ایک ایک لفظ کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور یوں سوچیں جیسے دل کہہ رہا ہے, خود بخود آپ پر رقت آئے گی. تجربہ کر کے دیکھیں, خود بخود کہنے والے کو مت دیکھیے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو کس کو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے بات, دیکھیے بات صحیح ہے تو عمل کیجیے, اس پہ عمل کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر کہیے, یہ سوچیے جیسے دل کہہ رہا ہے, اور یہ سوچیے اس دل کے اندر خون ہے, اور وہ خون خدا متعال کے نام کی تاثیر لے کر میرے وجود کے ذرے ذرے پہ جائے گا. اب ایک تسبیح مجھے اور آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی. میں کئی سال پہلے جب پاکستان آنے لگا ایران سے, طالب علم کی زندگی میں بڑا عجیب فیصلہ ہوتا ہے, اپنی قوم کو چھوڑ کر واپس آنا یا نجف کو چھوڑ کے واپس آنا, بڑا سخت فیصلہ ہوتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے اپنا گھونسلہ چھوڑ کر جنگل میں آ گئے, اپنا وہ بن جاتا ہے نا, اپنا اپنی جگہ بن جاتی ہے. پھر حرم کے نزدیک بنے ہیں سارے حوضے, یہ حرم اصل میں گھونسلے ہیں عاشقان اہل بیت کے لیے, یہاں آ کے پناہ لے رہے ہوتے ہیں. قوم کے لیے مشہور تھا, اس نے کہا تھا امام ائمہ معصومین میں سے کسی نے کہا تھا کہ قوم گویا شہد کے مکھیوں کے لیے چھتا جیسے ہوتا ہے, اس طرح ہم عاشقوں کے لیے, ہمارے عاشقوں کے لیے, جس طرح کی شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی سمت آتی ہیں, یہ ہمارے عاشقوں کے لیے, یہ دنیا بھر سے آئیں گے یہاں پر. تو جب واپس آتے بڑا سخت فیصلہ ہوتا ہے, تو میں سوچتا رہا کہ میں سے واپس جانا ہے, اب زندگی میں کیا کروں گا. تو ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اگر اسلام کی تعلیمات اہل بیت کی تعلیمات پر میں خود عمل کر کے نتیجہ نہیں لے سکا تو لوگوں کو کوئی نتیجہ دے بھی نہیں سکتا. طے شدہ بات. تو جب میں اپنی زندگی ٹف زندگی سے گزر رہا تھا تو پھر ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی میں اتنا تھک جاتا ہوں, طبیعت پریشان ہونے لگتی ہے, اس کا کوئی حل ہے؟ تو مجھے یاد آیا کہ تسبیح اس کا حل ہے. کیونکہ بیوی رسول خدا کے پاس تشریف لے گئی تھیں, رسول خدا نے کہا تھا کہ بیٹا اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو پھر تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی, تسبیح حل ہے. پھر میرے دماغ میں آیا کہ یہ تسبیح میرے لیے حل کیوں نہیں بن رہی؟ رسول اللہ نے بیوی کو دی تھی کہ اس کو پڑھو اس میں تھکاوٹ نہیں ہوگی. ظاہر تھکاوٹ ہر قسم کی تھکاوٹ, میں پڑھتا ہوں میرے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ تسبیح غلط پڑھ رہا ہے, جس طرح سے پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہا. ابھی جو آخری حد میں جو جا کر بات سمجھ میں آئی صحیح پڑھنے کی وہ یہ ہے, ممکن ہے کل اس سے بہتر کوئی بات سمجھ میں آ جائے. ابھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے جیسے دل تسبیح پڑھ رہا ہے, پھر اثر بہت ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کو کوشش کر کے دیکھیے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. خدا نے تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ سمجھا ہے کہ جن کے دل میں مرض ہے وہ مرض کبھی ظاہر نہیں ہوگا, نہیں یہ سب ظاہر ہو جائے گا. ہم چاہتے تو تم چہرے سے پہچان لیتے, لیکن ابھی بھی ان کی گفتگو کے انداز سے پہچان لو گے, اور خدا تو سب جانتا ہے. اور ایک بات یاد رکھو, یقیناً ہم تم سب لوگوں کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, تم میں سے سب کو ہم آزمائیں گے, کوئی آزمائش سے نہیں بچے گا, کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کا امتحان نہ ہو, سب کا امتحان ہوگا. ہم سمجھ رہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا, ہم سمجھ رہے تھے جو واقعی کربلا میں تھے ان کا امتحان ہوا, میرا کوئی امتحان نہیں ہو رہا. نہیں عزیزم, یہ امتحان ہو رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تم سب کو آزمائیں گے. تو مجھے نہیں آزمایا خدا نے, میں تو کسی جنگ میں نہیں کیا مثلا, میں تو کسی ایسی جنگ میں مثلا شرکت نہیں کی جیسے کربلا کی جنگ تھی, تو میری کوئی آزمائش نہیں. میری آزمائش ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھ رہا. میں سمجھ رہا ہوں بزنس آزمائش نہیں ہے, میں سمجھ رہا ہوں جاب آزمائش نہیں ہے, میں سمجھ رہا ہوں یہ جو میرے فیصلے کر رہا ہوں یہ آزمائش نہیں ہے. یہی آزمائش ہیں, انہیں پہ جنت اور جہنم تقسیم ہو رہی ہے, اور کچھ اور نہیں ہے, یہی کچھ ہے. اب انتظار کس بات کا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے, اَتَّنَعْنَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ, تاکہ تم میں سے جو جہاد کرنے والے تھے ان کو پہچانے, والصابرین, اور تم میں سے جو صبر کرنے والے تھے, کوشش کرنے والے, صبر کرنے والے, ونبلوا اخبارکم, اور تمہارے تمام حالات کو جانچ لیں گے. خدا نے فرمایا یہ تو بھول جاؤ کہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا, تمہارا امتحان ہوگا. جب تمہارا امتحان ہوگا دو کیٹیگریز ہوئے ہیں جو ہمیں چاہیے, ایک مجاہد ایک صابر. اب آسان کام یہ ہے, اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے, کہ یہ میں اسلام کی راہ کا مجاہد ہوں یا میں اسلام کی راہ کا صابر ہوں, میں کون ہوں؟ دو چاہیے یہاں پر, مجاہد کو دیکھنا ہے, صابر کو دیکھنا ہے. میں مجاہد ہوں یا میں صابر ہوں, میں کون سا ہوں؟ خدا نہ کرے نہ میں مجاہد ہوں اور نہ میں صابر ہوں, تو میں امتحان میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر کیسے کامیابی ہوں؟ اچھا, مجاہد اور صابر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مجاہد ایک ذمہ داری لے کے اٹھتا ہے, اس ذمہ داری کو لے کر دنیا بھر میں پھیلاتا ہے, اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا. یعنی وہ یہ نہیں کہتا میں کون سا کم از کم کام کروں, وہ کہتا ہے خدا یا تیری راہ کا بڑا کام کون سا ہے وہ میں کروں گا. یہ مجاہد ہے. مجاہد اٹھتا ہے, بڑا کام اپنے ذمے دیتا ہے, اس کے اوپر قربانیاں دیتا ہے, جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں. ایک مجاہد نہیں ہوتا, ایک بس صابر ہوتا ہے. البتہ جو میں بس صابر کہہ رہا ہوں وہ آسان کر کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ورنہ صابر بہت بڑا درجہ ہے. ان اللہ مع الصابرین, کیوں ہے ورنہ بشر الصابرین, صابرین کو بشارت دو. خدا کا فرمان ہے ایک جہاد کرنا ہے اور اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے, وہ کیا ہے؟ صبر کرنا. آپ کوئی جہاد بغیر صبر کے نہیں کر پائیں گے. میں مجاہد ہوں، میں صابر ہوں، میں کیا ہوں؟ کوئی انسان جہاد کرنا چاہے صبر کر لے گا؟ بغیر صبر کیے کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بغیر صبر کیے نہیں سکتا، تمہیں صبر دکھانا پڑے گا. اب صبر میں بھی مختلف لوگوں کی کیٹیگری ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں کوئی بڑا کام نہیں کروں گا، میرا صبر اتنا ہے میں گناہ نہیں کر رہا. چلو، صبر کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں. صبر کی ایک قسم یہی ہوتی ہے، کہتا ہے میں گناہ نہیں کر رہا، یہی میرا صبر ہے. میں کون سا ہوں بھائی؟ صبر کی تین قسمیں. ایک صبر ہوتا ہے جو سختی کے اوپر صبر کیا جاتا ہے، ایک صبر وہ ہوتا ہے جو اطاعت پہ صبر کیا جاتا ہے، ایک صبر ترک معصیت پہ صبر ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا، صبر کیا. ہاں یہ بھی صبر ہے. خود فحشا میں مبتلا نہیں ہوا، فحشا کو دیکھا نہیں، میوزک نہیں سنا، دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا، صبر کیا، یہ بھی صبر ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے اطاعت کی اللہ کی، پھر صبر کیا. ہاں اطاعت کرنے میں بھی صبر ہے. صبح کو اٹھے گا، نماز پڑھے گا، نیند قربان کر رہا ہے، یہ صبر کر رہا ہے. اور ایک زندگی کی سختیوں میں صبر کر رہا ہوتا ہے. ان تمام کے پیچھے ایک دفعہ انسان اپنی خاطر صبر کر رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ خدا کی خاطر صبر کر رہا ہوتا ہے. مجاہد ہے اور صابر ہے، یہ خدا کو چاہیے. اب دیکھیں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک بات سوچنی پڑے گی. ہم مجاہد ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، نہیں ہیں تو یہ کون کرے گا؟ ابھی ہم مثلا کسی سے کہتے ہیں بھائی دیکھو، خدا نے متعلق دین کے کچھ پیغام ہیں، اس دین کو پیغام کو پہنچانے کے لیے زندگی سے کچھ قربانیاں دینی پڑے گی. وہ کہتے ہیں پھر میری لائف اسٹائل کا کیا ہوگا؟ بھائی تم یہاں یا تو یہ کہہ لو کہ میں مومن ہوں، میں مجاہد ہوں، یا اپنی زندگی دیکھ لو. وہ جو رسول کے ہمراہ سب لوگ تھے، اہل بیت کے ہمراہ سب لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں سے کچھ بچایا تھا؟ اگر وہ اپنی زندگیاں بچانے پہ آ جاتے تو 1400 سال بعد ہمارے پاس یہ روایت بھی ہوتی؟ کوئی ہوتی؟ ہم نے اتنی طاقت کہ ہم قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھ پاتے؟ ہم بتائیے زندگیوں کی کن گوشے کناروں میں پھنسے ہوئے ہوتے؟ تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے، تو بات یہاں تک پہنچی. ابھی بھی ہم لوگ سب تو ظاہر مجاہد نہیں بن پائیں گے، ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو مجاہد بنیں گے، وہ اپنی زندگیوں کو قربان کریں گے، اپنی قربانیاں دیں گے، اگلی نسل کو دین کا پیغام پہنچا دیں گے. سید الشہداء کو جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، بہت آفاقی جملہ ہے. دین کی خاطر کس قبیلے سے لڑے، کتنا پیسہ لگایا، یہ جہاد ہے. دین کی خاطر کیا کیا، کیریئر بنا لیا، جہاں آ گئے وہاں آ گئے.